أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. وما لكم ألا تأكلوا, اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اس جانور کے گوشت کو نہیں کھاتے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے. وقد فصل لكم, اور تحقیق کے تمہارے لیے تفصیل سے بیان کر دیا جو کچھ تم پر حرام ہے. الا مد فرر تم الی, مگر جب کہ تم مجبور ہو كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ, اور بہت سارے لوگ بغیر کسی تحقیق کے اپنی خواہشات کے ذریعے سے بہکاتے رہتے ہیں. بے شک تمہارا رب وہ زیادہ جانتا ہے کون حد سے آگے بڑھنے والا ہے. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَا, کھلا ہوا گناہ چھپا ہوا گناہ چھوڑ دو. بے شک جو لوگ گناہ کرتے ہیں سیجزون بما کانوا یقترفون, ان قریب اپنے کیے ہوئے کاموں کی سزا کو پائیں گے. پارہ نمبر 8 سورۃ الانعام آیت نمبر 119-120 آپ کے سامنے پڑھی گئی. فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ سے سورة الانعام کا ایک دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے. گویا اس سورت میں اللہ نے دو چیزوں کو بیان کیا, ایک چیز ختم ہو گئی فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ سے پہلے, اب فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنْتُمْ بِآيَا سے دوسرا ایک مسئلہ شروع ہوتا ہے. وہ کون سے دو مسئلے ہیں جس پر اللہ نے اس سورت میں بہت زور دیا ہے؟ پہلا جو مسئلہ ہے وہ ہے اعتقادی شرک. اعتقادی شرک, اس پر سورۃ الانعام کے شروع سے لے کر آیت نمبر 116 تک اللہ نے بڑا زور دیا. اللہ تو وہ ہے جو ہواؤں کو چلانے والے, پھر سمندر, پھر پہاڑ, اور پھر آسمان, پھر چاند, پھر سورج, ستارے, سب چیز کو چلانے والے, طاقت والے اللہ ہے. اس پر بڑا زور دیا, تم کہاں جا رہے ہو؟ کبھی سورج کی پوجا کرتے ہو, کبھی چاند کی, کبھی ستاروں کی, کبھی سمندر کی, کبھی پہاڑوں کی, اور کبھی دنیا کے سمندروں کی اور مورتیوں کی پوجا کرتے ہو, تم کدھر جا رہے ہو؟ یہ پورے ایک مسئلے کے ہی اللہ پاک نے 116 آیت میں اپنی قدرت کو بیان فرمایا کہ آؤ میری طرف, اعتقاد تو مجھ پر رکھو کہ میں سب کچھ کرنے والا ہوں, تو عبادت میری کی جائے. اور آیت نمبر 117 سے لے کر سورہ انعام کے اخیر تک اب دوسرا مسئلہ بیان کر رہے ہیں جس کو کہتے ہیں عملی اعتقاد, عملی شرک. کیا کہہ رہے ہیں؟ عملی شرک. ایک تو شرک اعتقاد ختم ہو گیا, اب عملی شرک کہ لوگ پریکٹیکلی عملاً عملاً اللہ کے سوا دوسرے کے لیے کبھی ذبح کرتے ہیں، کبھی نظر و نیاز کرتے ہیں، اور عملی طور پر دوسرے جانوروں کو کبھی پیر کے نام پر، کبھی مزار کے نام پر، کبھی کس کے نام پر، کبھی بت کے نام پر، کبھی کس کے نام پر ذبح کرتے ہیں، کبھی پیغمبر کے نام پر، کبھی جن کے نام پر، کبھی شیطان کے نام پر، کبھی فرشتے کے نام پر، یہ پہلے سے چلا رہا ہے۔ اللہ نے اس عملی شرک کو اب یہاں سے بیان کیا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں وما لکم، اللہ تاکلو، کیا ہو گیا تمہیں؟ وما لکم، کیا ہو گیا؟ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تم کیا کر رہے ہو؟ اللہ تاکلو مما ذکر اسم اللہ علیہ، وہ جانور جس پر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے اس کو تم نہیں کھاتے ہو، اس کو کیوں نہیں کھاتے؟ اور ایسا جانور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرے اس کو تم کھاتے ہو۔ دو صورتیں میں نے کل بیان کی تھی، پہلی صورت وہ صائبہ، وہ بحیرہ، وہ وسیلہ، وہ جتنے بھی جانور تھے وہ بوتوں کے نام پر زندہ چھوڑ دیے جاتے، ان کو تو یہ لوگ کہتے نہیں ذبح کرنا، ذبح کرو گے ہمارے معبود تمہیں ختم کر دیں گے، تمہارے گھر کا ستیہ ناز ہو جائے گا، تمہارے گھر میں مصیبتیں آ جائے گی۔ جیسے آج بھی ہندوستان میں ہوتا ہے، گائیوں کو چھوڑ دیتے ہیں اپنے بوتوں کے نام پر، اور اس کو کوئی نہ چھوڑے چھیرے، جہاں چرنا چاہے چر سکتے ہیں، کھانا چاہے کھا سکتے ہیں، جہاں بیٹھنا چاہے بیٹھ سکتے ہیں۔ یہی حالت زمانے جاہلیت میں تھی کہ بتوں کے نام پر اونٹوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا تاکہ اس کو کوئی نہ چھیڑے، جہاں جس کے گارڈن میں، جس کے کھیت میں، جہاں کھانا چاہے کھا سکتے ہیں۔ اسی کی طرف اشارہ کیا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اس کو ذبح کر کے کیوں نہیں کھاتے؟ تم ان سے کیوں ڈرتے ہو کہ نفع نقصان کا مالک تو ان کے بت نہیں ہے؟ تم اس کو ذبح کریں گے تو ان کے بت تمہیں کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ نفع نقصان کا مالک تو کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ ہے۔ اس کو تم خرید کر کے ذبح کر لو، کھا جاؤ، تاکہ ان کے عقیدے پر جھٹکا پڑے۔ عملی طور پر ذبح کرو ان کے سامنے کہ ذبح بھی بسم اللہ اللہ اکبر اللہ کے نام کے اوپر کر کر تم اس کو کھا جاؤ۔ اور دوسری قسم جو میں نے کہی تھی وہ یہ ہے کہ یہ لوگ بوٹوں کے نام پر جانور کو، کبھی اونٹ کو، کبھی بکرے کو، گوٹ کو ذبح کرتے تھے، اس کا خون جو ہے اس کے اوپر چڑھا دیتے تھے، اور ذبح بھی کیا جاتا بوٹوں کے نام پر۔ تو اللہ نے اس کی طرف پہ اشارہ کیا کہ جس کو میں نے حرام کیا ہے جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، تو پھر وہ تو تمہارے لیے کیا ہے؟ حرام ہے، اس کا کھانا بالکل جائز نہیں ہے، بالکل نہیں۔ جیسے آج کل ہوتا ہے غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز کرتے ہیں، کبھی دودھ چڑھا دیا، کبھی مٹھائی چڑھا دی، کبھی فوت رکھ دیا، اور اس کو کہتے تبرک ہے، اور تبرک کے نام پر تقسیم کر دیا جائے۔ ارے تم نے اس میں خوشی کس کے نام پر کی ہے؟ غیر اللہ کے نام پر۔ اور اللہ نے صاف کہہ دیا وما احل به لغیر اللہ، جو بھی چیز تم نے غیر اللہ کے نام پر چڑھائی ہو، اللہ کے نام پر نہ ہو، وہ حرام ہے، کمپلیٹلی از حرام، دیر از نو ڈاؤٹ ان اٹ، وہ بالکل حرام ہے۔ اللہ اسی کو کہہ رہے وقد فصل لکم ما حرم علیکم، میں نے تفصیل سے بیان کر دیا جو کچھ میں نے تمہارے لیے حرام کر دیا۔ اب کہاں تفصیل ہے؟ سوال ہوتا ہے، دا کوشچن ارائز دیا، وہ از دا تفصیل، تفصیل کدھر ہے؟ بعض مفسرین کہتے ہیں یہ تفصیل کہاں پر ہے؟ سورۃ المائدہ میں ہے۔ اور سوال پیدا ہوتا ہے سورۃ المائدہ میں کیا کہہ رہے اللہ پاک، میں نے تفصیل پہلے بیان کر دی، تو سورۃ المائدہ تو مکہ مکرمہ میں نازل نہیں ہوئی ہے، وہ تو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، اور یہ سورت سورۃ الانعام تو مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کیا کہہ رہے، میں نے تفصیل بیان کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تو بعد میں تشریف لے گئے، یہ سورت تو پہلے نازل ہوئی ہے، اور وہ سورت تو بعد میں مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور کر دی کا مطلب یہ ہو تو اس صورت سے پہلے بیان کر دی ہو. اس لیے بعض علماء کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے. تو پھر کیا مطلب ہے؟ ہمارے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اس سے مراد سورۃ النحل ہے. سورۃ النحل ہے. Can you go and remove your copy? 582 something, I don't know what he said. Anyway, حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سورۃ النحل میں چار چیزیں بیان فرمائی ہے. چار چیزیں وہاں حرمت کی وہ مراد ہے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی بات اپنی جگہ صحیح الحمدللہ، لیکن اللہ نے جو لفظ یہاں استعمال فرمایا ہے وہ کیا ہے؟ فصلا، بڑی تفصیل سے ہم نے بیان کیا ہے حرام کیا ہے. وہاں تو صرف چار چیز ہے. تو امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ اپنی تفسیر کبیر میں اس سورت کے تحت میں فرماتے ہیں جو ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا ہے، ہم نے اپنے اساتذہ سے یہ بات سنی ہے کہ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ کی بات زیادہ صحیح ہے. وہ کہاں پر ہے؟ کہا کہ وہ آیت نمبر 114 ہے. آیت نمبر یہاں اسی سورت کے آخری میں کلا اجل فیما اوحی الی محرما، یہ آیت نمبر 151 ہے. 151 کیا ہے بھائی؟ قل تعالوا اتلو ما حرم ربکم علیکم، تمہارے رب نے تم پر حرام کیا. کیا حرام کیا؟ لا تشرکوا به شیئا، نمبر ایک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. نمبر دو، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. نمبر تین، ولا تقتلوا اولادکم من املاک، تم اپنی اولاد کو بھوک کی وجہ سے، مفلسی کی وجہ سے، غریبی کی وجہ سے قتل نہیں کر دینا. نحن نرزقکم ویاہم، ہم تمہیں بھی روزی دیں گے، بچوں کو بھی روزی دیں گے. چوتھی بات، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فرمایا فاحش کام نہ کرنا، بے حیائی کا کام نہ کرنا، نہ تو ظاہر میں نہ تو باطن میں. ولا تقتلوا النفس، پانچویں بات، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، کسی انسان کو قتل نہ کرنا جہاں تک کہ جب اللہ نے حرام، یعنی الا حرم الله الا بالحق، مگر حق طور پر کوئی کسی کو قتل کر دیا اور اسلامک حکومت ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ کسی کو ویسے ہی قتل نہ کر دینا. یہ پانچ بات ہو گئی. اور آگے کیا ہے؟ چھٹی بات، ولا تقربوا مال اليتيم، یتیم کے مال کے قریب بھی نہیں جانا. اور آگے ساتویں بات، واوفوا الکیل والمیزان، جب ناپ تول کرو تو برابر کرنا، اس میں کمی بیشی نہیں کرنا. اور آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ واذا قلتم فاعدلوا، جب بات کہو تو حق بات کہنا، جھوٹی بات نہیں بولنا، اگرچہ رشتہ دار ہی تمہارے پاس ہی، رشتہ دار ہی کا فیصلہ مقدمہ کیوں نہ ہو، لیکن حق بات پر فیصلہ کرنا ہے. اور نمبر 8، وبعہد اللہ اوفو، نمبر 9، وبعہد اللہ اوفو، اور وعدے کو پورا کرنا، وعدے کے خلاف نہ کرنا. یہ ساری باتیں بالتفصیل آیت اسی صورت میں آیت نمبر 151 میں بیان کی ہے. پھر بھی سوال ہوتا ہے، پھر بھی سوال قائم ہو جاتا ہے. کیا سوال قائم ہوتا ہے؟ سوال یہ ہوتا ہے، یہ تو کہہ رہے ہیں پہلے بیان کی ہے، اور یہ آیت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی 9 باتیں، وہ تو بعد میں ہے، پھر بھی بعد میں ہے، پہلے تو ہے ہی نہیں. وقت بستنا تو کیا مطلب، پہلے بیان کی ہے. سارے یہاں چکرا گئے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا جواب ہوگا؟ زیادہ تر علماء کہتے ہیں تاویل کر لیتے ہیں. کیا ہے؟ تاویل کر لیتے ہیں یہاں اس آیت کی، وقد فصل لکم ما حرم. اور پھر چلو، اگر یہی بات ہے وہ تو آیت نمبر 151 ہے. کیا کوئی کہے کہ وہ کیا تاویل کی ہے؟ کہ وہ آیت پہلے نازل ہوئی، یہ آیت بعد میں نازل ہوئی، سورت تو ایک ہی ہے. پھر بھی سوال ہوتا ہے، سورت الانام ایسی سورت ہے کہ پوری ایک دفعہ نازل ہوئی ہے. بات آ رہی ہے، سورۃ انعام ایسی ہے پوری ایک دفعہ نازل ہوئی، کوئی آگے پیچھے کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس لیے امام راضی نے ایک جواب عجیب دیا ہے، فرمایا فصل لکم، اللہ کبھی کبھی مضارے کے سیگے کو ماضی سے بیان کر دیتے ہیں، جیسے قیامت کے بارے میں کہتے ہیں موت آ گئی، حالانکہ ابھی آئی نہیں، قیامت آ گئی ابھی آئی نہیں، لیکن ماضی سے اشارہ کر دیا کہ ہم اس کو بالتفصیل بیان کرنے والے ہیں، اور وہ کیا اسی صورت کے اندر ہم بیان کریں گے، اور جو بیان کیا. لیکن میرے گلے سے یہ جواب بھی اترتا نہیں ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ میری رائے کہوں یا میرے خیال میں ایک جواب آتا ہے دوسری ایک حدیث کی وجہ سے. کیا حدیث ہے؟ وضو کی باتیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کس طرح کرنا ہے وہ کہاں بتلایا تھا؟ مکہ مکرمہ میں، چونکہ نماز کا حکم مکہ مکرمہ میں تھا. وضو کی آیت تو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، بات سمجھ آ رہی ہے؟ وضو کی آیت کہاں نازل ہوئی ہے؟ مدینہ منورہ میں. لیکن وضو کرنے کا طریقہ نبی علیہ السلام نے کہاں بیان فرمایا ہے؟ مکہ المکرمہ میں، چونکہ نماز تو کعبہ کے سامنے ہے. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی علیہ السلام کو سکھائی کس طرح نماز پڑھنی ہے. ارے کچھ بات سمجھ پلے پڑ رہی ہے؟ یہ کچھ ڈیپ بات ہے، تھوڑی سی سمجھنے کے لیے ایک بات میں، تاکہ آپ کو پتا چلے تفسیر کیا چیز ہے. مولوی ایسے ہی بن جاتے ہیں، آپ کے سامنے اتنی بھی تفصیل میں مشکلات میں کبھی جاتا نہیں ہوں، لیکن کبھی کبھی بتاؤں تو صحیح کہ اللہ کیا کہتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کا طریقہ بیان فرمایا مکہ مکرمہ میں، اور آیت کہاں نازل ہو رہی ہے؟ مدینہ منورہ میں. تو جواب میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے، چونکہ یہ ساری شرک کی باتیں ہیں جو مکہ والے کرتے تھے اور بوٹوں کے سامنے کرتے تھے، مدینہ والے نہیں کرتے تھے، آئی بات سمجھ میں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان سے کوئی بھی بات نہیں بولتے ہیں جب تک کہ اللہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، میرا نبی کچھ نہیں بولتا. یہاں تک ایک صحابی لکھ رہے تھے نبی علیہ السلام کی بات، تو دوسرے صحابی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غصے میں تھے، پھر بھی لکھے جا رہے ہیں. وہ صحابی نے کہا بند کر بھائی، آپ تو غصے میں ہیں اور غصے کی ساری باتیں لکھ رہے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ اللہ کے رسول نے کچھ دن کے بعد پوچھا کیا ہوا، میری بات لکھنا چھوڑ دیا؟ فرمایا فلاں صحابہ نے کہا کہ غصے میں آپ ہو تو آپ کی بات نہ لکھی جائے. تو اللہ کے رسول نے اپنی زبان پکڑ کر کہا، اس زبان سے چاہے میں غصے کی حالت میں ہوں یا خوشی کی حالت میں ہوں، کوئی بات اپنی طرف سے نہیں ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. معلوم ہوتا ہے نبی اپنی طرف سے کوئی بات کہتے نہیں ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پوری جتنی بھی حرام کی چیزیں تھی کہاں بیان کر دی تھی؟ ان کے سامنے مکہ مکرمہ میں بیان کر دی. اسی کی طرف اشارہ کر دیا کہ میں نے اپنے نبی کے ذریعے سے پوری ساری تفصیلات وقد فصل لکم ما حرم علیکم تم کو بیان کر دی ہے. اللہ عالم، اللہ پھر زیادہ جانتا ہے، چونکہ ساری طرف سارے مفسرین اپنا اپنا قول بیان فرماتے ہیں. الا مد تریل تم، ہاں اگر تم نے ذبح کرتے وقت جانور بھاگ رہا ہے تمہارے قابو سے باہر ہے، اونٹ بھاگ رہا ہے قابو سے باہر ہے، یا کوئی جانور بھاگ رہا ہے، گائے ہے بھاگ رہی ہے، بھینسا ہے بھاگ رہا ہے، تمہارے کنٹرول میں نہیں، تو ایسی صورت میں خطرہ ہے کسی کو لگا دے، کسی کو مار دے یا کچھ ہو جائے، تو اس طرح اس کو شوٹ کر دو یا اس کو اس طرح مار دو، جہاں کہیں بھی زخم کر دو خون نکل جائے، تو ایسی صورت میں الا مزدور تم ہے. اگر ایسی کوئی شکل ہو کہ مشکل ہے ذبح کرنا جانوروں کی اس طرح کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچا دے، تو ایسی صورت میں جائز ہے، ایسی صورت میں جائز ہے. ورنہ پوچھتے ہیں نا کہ جھٹکے کا گوشت کیوں حرام ہے؟ حالانکہ مسئلہ کیا ہے، نیچے سے ذبح کرو، چار رگے کٹ جائیں، کم سے کم تین کٹ جائیں، اور بسم اللہ پڑھ کر کرو. یہ دو شرطیں ہیں، بسم اللہ کے نام پر کرو، دوسری شرط کیا ہے کہ چار رگے کٹنی چاہیے، کم سے کم تین رگ کٹ جائیں. تو پھر کہتے ہیں تم لوگ کہتے ہیں نیچے سے کٹے، اگر اوپر سے جھٹکا مار دیا تو کیا حرج ہے، خون تو پھر بھی نکل گیا، بسم اللہ ہی اللہ اکبر. ہم نے کہا بھائی اسلام تھوڑا سا باقی ہے، باقی رہنے دو، بالکل مت ختم کرو اپنی طرف سے. تم ذبح کر سکتے ہو تو ذبح کا طریقہ نبی علیہ السلام نے جو بیان کیا ہے اسی طرح ذبح کرو، ورنہ ذبح کا ہوگا، شریعت کے خلاف ہی، یہ جائز ہی نہیں ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یہاں، الا مد ترے تم، بعض علماء کیا کہتے ہیں کھانے کے بارے میں، اگر بسم اللہ کے ساتھ ذبح نہیں کیا گیا ہے، جنگل میں آپ ہو، پریشان ہو، مر جاؤ گے، نہیں کھاؤ گے، حرام کا یہ مردہ جانور پڑا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں الا مد ترے تم، اگر تم بہت جان نکلنے کا وقت ہے کہ میں مر جاؤں گا، نہیں کھاؤں گا، کوئی کھانا نہیں، کوئی ایسی جگہ میں پہنچے ہیں، تو ایسی صورت میں اب کیا ہوگا، تمہارے لیے بالکل کیا ہو جائے گا، جائز ہو جائے گا، اتنا کہ تم اپنی جان باقی رکھ سکے، حرام کھانا کیا ہے، جائز ہے۔ الا مد ترر تو الی وان کثیر الیضلون باہواہم بغیر علم، اور بہت سارے لوگ اپنی خواہشات سے بغیر علم کے گمراہ کی باتیں کرتے ہیں۔ کیا باتیں کرتے ہیں؟ عجیب لوگ ہیں تم مسلمان، تمہارے ہاتھ سے ذبح کرتے ہو وہ تو حلال، اور اللہ اگر مار دے کوئی جانور، مر جائیں تو وہ تم کہتے ہیں حرام، تو تم اپنا ذبح کیا ہوا حلال کہتے ہو اور اللہ کا مارا ہوا حرام کہتے ہو، یہ شیطان ڈال رہا ہے۔ جیسے کہتے ہیں جیسے نیچے سے ذبح کرنا حلال، تو جھٹکے والا بھی حلال ہو جانا چاہیے، یہ شیطان ڈال رہا ہے، شیطان ایسی بات دماغ میں ڈالتا ہے، یہ بات ڈالی۔ عمر بن لحی پہلا آدمی ہے، میں نے پہلے ہی بتایا تھا اس کے بارے میں بالتفصیل کہ نبی علیہ السلام اس کو جنگ میں دیکھا ہے کس حالت میں تھا۔ سب سے پہلا اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں شرک کو شروع کرنے والا مکہ مکرمہ میں عمر بن لحی تھا، وہ بت اٹھا کر لے آیا تھا، اور سب سے پہلے مردار جانور کو حلال کرنے والا، کھانے کے لیے جائز کہنے والا یہ عمر بن لحی تھا۔ یا تو اس کی طرف اشارہ ہے یا مشرکین مکہ کی طرف اشارہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا جانور جو مر جائے اللہ نے مارا ہے، تو ہم کیوں حرام کہیں، جب تم اپنے ہاتھ کا حلال کہہ رہے ہو تو اللہ کا مارا ہوا تو بدرجہ اولا حلال ہونا چاہیے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جواب یہ ہے اللہ کہہ رہے ہیں جو خود بخود مر گیا وہ حرام ہے، جس پر تو نے میرا نام لے کر ذبح کیا وہ حلال ہے، کیوں؟ میرے نام کی وجہ سے۔ کیا کہا؟ میرے نام کی وجہ سے۔ اگرچہ حکمت ہے کہ ذبح کرنے سے سارا خون نکل جاتا ہے، جس خون کے اندر جراثیم ہوتے ہیں، اللہ نہیں چاہتے ہیں کہ ایسے مردار جانور کو کھا کر تمہارے جسموں کو، تمہارے عقلوں کو، تمہارے روحوں کو تکلیف ہو، ذبح کرو تاکہ خون نکل جائیں، اب یہ گوشت رہ گیا یہ تمہارے لیے حلال ہوتا ہے۔ یہ ایک بات ہے، ایک جانور مر جاتا ہے تو اس کا خون تو پورے بدن کے اندر ہی رہ گیا ہے، وہ تو نکلا نہیں ہے، تو پھر وہ کہاں پر تمہارے لیے حلال ہوگا۔ لیکن سب سے بڑی بات وہی ہے کہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا وہ کیا ہو جاتا ہے، حلال ہو جاتا ہے۔ جیسے نکاح، ویسے ہی حرام ہے لڑکا لڑکی کا دیکھنا، لیکن اللہ کا نام لے لیا اب کیا ہو گیا، زندگی بھر جو حرام تھا وہ زندگی بھر کیا ہو گیا، حلال ہو گیا، ایک اللہ کے نام کی وجہ سے، ایک اللہ کے نام کی وجہ سے۔ یہی صورت یہاں پر بھی ہے، فرمایا وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِغَيْرِ عِلْمٍ، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، نہ قرآن کی نہ حدیث کی، بس اپنی اٹکل پچو باتیں کرتے ہیں، اندھیرے میں تیر لگاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اٹکل پچو۔ کیا کہتے ہیں؟ اندھیرے میں تیر لگا دیا، لگ گیا تو لگ گیا، نہیں تو بیکار۔ ایسی بات، اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ، میرا اللہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں کون حد سے آگے بڑھ رہا ہے، کون میرے قرآن سے باہر نکل رہا ہے، کون میرے نبی کی باتوں سے باہر نکل رہا ہے، یہ حد سے آگے بڑھنے والے کو میں جانتا ہوں۔ اور اللہ نے پھر اشارہ کر دیا، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَالْبَاطِنَ، سبحان اللہ، ظاہری گناہ۔ اب کہتے گناہ کس کو کہتے ہیں، سن کر جاؤ اس آیت کی تفسیر، سن کر جاؤ آپ، اسم کس کو کہتے ہیں، ہو سکتا ہے کل روزہ ہو نہ ہو، اللہ ہماری مغفرت کر دے، سن کر جاؤ اس گناہ کس کو کہتے ہیں، گناہ کی تعریف کیا ہے، فعل محظور و ترک معمور، یہ گناہ کی تعریف ہے، فعل محظور، کیا مطلب، لوگ ایسا کام کرتے ہیں جس کو اللہ رسول نے منع کیا ہے، ایسا کام کرتے ہیں جس کو اللہ رسول نے منع کیا ہے، یہ فعل محظور ہے، اللہ نے منع کیا، جھوٹ نہ بولو، سود نہ کھاؤ، غضب کی بات، غصے نہ ہو، اور رشوت نہ لو، ساری برائیاں، یہ نہ کرو یہ نہ کرو، لوگ کر کے جا رہے ہیں، لوگ کر کے جا رہے ہیں۔ اسے فعل محظورہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فعل محظورہ، ایسا فعل کرنا جو کیا ہے؟ ممنوع ہے۔ اور ترک معمور، ایسے کام کو چھوڑ کے ہو معمور جس کے کرنے کا حکم دیا ہے، جس کے کرنے کا حکم دیا ہے، نماز پڑھنے کا حکم دیا، زکات دینے کا حکم دیا، حج کرنے کا حکم دیا۔ اللہ پاک نے ایسے انتظام کر دیے کہ نماز کے لیے دیکھو نا، پانچ بار حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ دین میں پانچ بار بلاتا ہے اللہ، روزانہ بلاتا ہے، پھر بھی نہیں آتا، نہیں آتا۔ یہ ترک معمور ہے، جس کام کا حکم دیا اس کو چھوڑ رہا ہے۔ اگر میں باپ ہوں، میرا بیٹا، میرا بیٹا اگر میں اس کو پانچ بار بلاؤں، میں اس کو پانچ بار بلاؤں، وہ نہ آئیں، وہ نہ آئیں، تو میرا دل کہتا ہے اس کو میں گھر سے نکال دوں گا، کیا کروں گا؟ گھر سے نکال دوں گا۔ لیکن اللہ اتنا قریب ہے، بلاتا ہے۔ ایک سال ہو گیا، دو سال ہو گیا، ہماری عمر کبھی چالیس سال کی ہو گئی، پچاس سال کی ہو گئی، سات سال کی ہو گئی، دیکھو نا کتنے بوڑھے ہیں، نہیں آتے۔ اللہ بلاتا ہے، نہیں آتے۔ کبھی سات سال ہو گئے، ستر سال ہو گئے، اسے توفیق ہی نہیں ہوتی اللہ کی طرف آنے کی، نہیں آتا ہے، پھر بھی اللہ کہتا ہے میں تمہیں نکالتا نہیں ہوں، آ میرے سامنے، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ کتنا رحیم اللہ ہے، کتنا رحیم اللہ ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں اللہ نے کہا نا، بڑی عجیب بات، کہ میں نے یہ چیزیں تم پر حرام کی ہے، یہ چیزیں تم پر حرام کی ہے، ظاہر الاسم و باطنہ، کھلے گناہ کرنا اور چھپ کر گناہ کرنا۔ میں نے جانوروں کو تم پر حرام کیا ہے، کیا کہہ رہے اللہ پر؟ جانوروں کو تم پر، کون سے جانور؟ جو بغیر اللہ کے نام لیے ذبح کیا جائے۔ دوسرا نمبر کون سا ہے؟ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، یہ حرام ہے۔ یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اللہ کہتے ہیں تم کھاتے رہو نا، تم کھاتے رہو، میری شان میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے۔ یہ سور کو اللہ نے حرام کر دیا، دوسرے جتنے حرام جانور اللہ نے حرام کر دیا۔ ڈاکٹر تو آج کہتے ہیں کہ سور کے گوشت کھانے میں، خنزیر کے گوشت کھانے میں تمہیں کتنا نقصان ہے، آج کہتے ہیں۔ میرے اللہ نے، میرے اللہ نے 1400 سال پہلے کہہ دیا کہ تمہیں ان کے گوشت کھانے میں، حرام جانور کے گوشت کھانے میں تمہیں کتنا نقصان ہے، وہ تو اس وقت سے کہہ دیا۔ اللہ نے اپنے لیے کہا؟ نہیں، ہمارے فائدے کے لیے۔ کیوں کہا اللہ پاک نے؟ اللہ نے اس لیے فرمایا کہ اس سے تمہاری جان میں بھی نقصان پیدا ہوگا، تمہارے جسم میں بھی نقصان پیدا ہوگا، تمہاری روح میں بھی تکلیف ہوگی، حرام کھانے سے تمہاری روح میں بھی نقصان ہے، تمہاری عقلوں میں فتور ہو جائے گا، عقل میں بھی نقصان ہے، بلکہ آگے چل کر میں کہوں تمہاری عزت میں بھی۔ اگر کوئی شراب پیتا ہے، دیکھو اللہ نے 1400 سال پہلے حرام کر دیا، آج کے ڈاکٹر کہتا ہے شراب پینے سے یہ نقصان ہے، اللہ نے کب سے حرام کر دیا؟ یہ ہمارے فائدے کے لیے۔ تو شراب پیے گا، تو ڈرگز لے گا، تو زنا کرے گا، تو چوری کرے گا، اس میں تیری عزت بھی جائے گی۔ اللہ نے تجھے معزز بنایا، محترم بنایا، اللہ نے تجھے احترام والا بنایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے تجھے احترام والا بنایا، محترم بنایا، تو اپنے آپ کو بے عزت کیوں کرتا ہے؟ شراب پیتا ہے، کوئی تیری عزت نہیں کرے گا، سماج میں تیری عزت گر جائے گی، گر جائے گی۔ بلکہ آگے چل کر کہا، اللہ کہتے ہیں میں تیری جان کی بھی حفاظت کرنا چاہتا ہوں، اور میں تیری مال کی بھی حفاظت کرنا چاہتا ہوں، کہ شراب پینے سے تیرا مال ضائع ہوتا ہے، ایسے حرام کاموں سے تمہارے مال ضائع ہوتے ہیں، تو میں اللہ ہوں، تمہارے مال کی بھی حفاظت کرنا چاہتا ہوں، اور تمہاری جان کی بھی حفاظت کرنا چاہتا ہوں، تمہاری روح کی بھی حفاظت کرنا چاہتا ہوں، تمہاری عقلوں کی بھی حفاظت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے، کہ میں نے حرام کر کے تمہارے فائدے کے لیے میں نے حرام کیا، نہ کہ میرے لیے، ورنہ اللہ کی شان میں کیا کمی ہوگی؟ وہ تو اپنی شان سے بالا ہے، اس کی شان تو وہی ہے۔ ہاں، مومن تو وہ ہے جو فوج دیکھ کر، جو پولیس کو دیکھ کر، جو کسی قانون کو دیکھ کر گناہ نہیں چھوڑتا، وہ اللہ سے ڈر کر گناہ چھوڑتا ہے۔ مومن نام کس کا ہے؟ جو پولیس کی وجہ سے ڈرگس چھوڑ دے، پولیس کی وجہ شراب چھوڑ دے؟ نہیں نہیں نہیں، مومن وہ ہے جو اللہ کے ڈر سے
گناہ چھوڑتا ہے وہ مومن ہے. ورنہ ہمارے سماج میں دیکھو وزرو ظاہر الاسم وباطنا، ہمارے یہاں تو ظاہر والا گناہ بھی حرام باطن والا بھی حرام. کفرستان میں دیکھ لو ظاہری گناہ میں تو پکڑ لیتے ہیں، ظاہر میں تم ڈرگز لو پکڑ کے لے جائیں گے، ظاہر میں تم شراب پیو پکڑ کے لے جائیں گے، ظاہر میں تم زنا کرو پکڑ کے لے جائیں گے، لیکن چپ چاپ کرتے رہو تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کیا کہہ رہے ان کو کافروں میں کیا ہے، تم چپ چاپ کرو تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں. چپ چاپ ڈرگز لیتے ہیں، چپ چاپ شراب پیتے ہیں. میرے پاس ایک آدمی آیا تھا، کہا میں نے پولیس کو کہا میرا بیٹا ڈرگز لے رہا ہے. کیا کہا، میرا بیٹا ڈرگز لے رہا ہے. تو میں نے پولیس سے کہا تو پولیس نے چپ چاپ جا کر میرے بیٹے کو کہہ دیا کہ تیرے باپ نے تیری کمپلین کی ہے کہ تو ڈرگز لیتا ہے، سب کے سامنے نہ لیا کر چپ چاپ لیتا ہے. ہاں ہاں بالکل سچ بات ہے. ہمارا اللہ کیا کہہ رہا ہے، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَا، اگر تمہیں اللہ کا ڈر ہے تو ظاہر میں بھی گناہ نہیں کرے گا اور باطن میں بھی گناہ نہیں کرے گا. ایک تفسیر تو اس کی یہ ہو گئی وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَا. دوسری تفسیر کیا ہو گئی جو اس آیت کے مناسبت سے، کہ ظاہر میں بھی شرک نہیں کرتا، ظاہر میں بھی کسی بوٹوں کے نام پر یا کسی پیر فقیر کے نام پر یا کسی غیر اللہ کے نام پر زبانی کرتا، شرک نہیں کرتا، اور باطن میں بھی شرک نہیں کرتا، ریاکاری نہیں کرتا. شرک بھی ریاکاری بھی ایک شرک ہے، شرک اصغر ہے، لیکن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے نزدیک وہ شرک اکبر ہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ چپ چاپ شرک بہت بڑھ رہا ہے، بہت بڑھ رہا ہے، وہ دل میں آتا ہے، سارے عمل ہمارے ریاکاری والے ہو جاتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَا، ظاہری شرک سے اپنے آپ کی حفاظت کر اور باطنی شرک سے بھی اپنے آپ کی حفاظت کر. اور ایک اور تفسیر ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَا، ظاہری اعضاء سے بھی گناہ نہ کر اور دل والا گناہ بھی نہ کر. حسد بغض کینہ کپت اندر میں جو ہے اس کو بھی چھوڑ دے. کس کے لیے؟ ایک اللہ کے لیے. کس کے لیے بھائی؟ ایک اللہ کے لیے. دل بھی گناہ کرتا ہے نا، دل بھی گناہ کرتا ہے. ہاں دل بھی اندر میں گناہ کرتا ہے، کیسے کیسے گناہ ہوتے ہیں. اللہ ظاہری گناہ سے ہماری حفاظت فرمائے، باطنی گناہ سے ہماری حفاظت فرمائے. مولانا محمد علی جھلندری رحمہ اللہ کی بات یاد آتی ہے، بڑا عجیب شعر ہے توحید کے لیے. توحید تو یہ ہے خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا ہے. کس کے لیے بھائی؟ میرے لیے. یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، یعنی کس کے لیے بھائی؟ گناہ چھوڑنا کس کے لیے ہے؟ توحید تو یہ ڈرتا نہیں ہے. ولا یخافون لومۃ لائم، اپنے لیے بھی دوسروں کے سامنے بیان کرنے کے لیے ڈرتا نہیں. گناہ ہے گناہ ہے، نیکی ہے نیکی ہے. اسی لیے حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب پٹنہ کی جیل میں تھے، پٹنہ کی جیل میں تھے، جب چھوٹ کر آئے گھر پر آئے تو سارے شہر والے ملنے کے لیے آئے. بیٹھے ہوئے تھے بڑے بڑے علماء سامنے بیٹھے ہوئے، ان کی چھوٹی بیٹی سکینہ نام کی رو رہی تھی. تو پوچھا یہ کیوں رو رہی؟ جاؤ، ان کا بیٹا احمد تھا، احمد کو کہا جاؤ اس کو لے آؤ. بیٹی کو اندر سے لائے، پھر اس کو بہلانے لگے، چپ ہو گئی. تھوڑی دیر کے بعد پھر رونے لگی، پھر بہلایا، پھر چپ ہو گئی. پانچ بار اس بیٹی کو بہلایا، چپ کیا روتی ہے، چپ کیا پھر روتی ہے. اس کو اٹھایا، حضرت نے بیٹے سے کہا احمد آؤ آؤ اس بیٹی کو لے جاؤ. میں نے تو ایک اللہ کو منا لیا ہے، جس نے ایک اللہ کو منا لیا اس نے سب کو منا لیا. یہ کہا اور سو گئے، لوگوں نے ہلایا جان چلی گئی. ایک اللہ کو منا لیا ہے، ایک اللہ کو منا لیا ہو گیا، ایک اللہ کے لیے گناہ چھوڑ دیا. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَا، اللہ کیا کہہ رہے ہیں، اِنَّ الَّذِينَ يَكْسِمُونَ الْإِثْمَ، جو گناہ کرتے ہیں، جو گناہ کرتے ہیں، سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ، ان کو کیسی سزا دوں گا، ان قریب انہیں پتا چل جائے گا. اللہ کا ان قریب بہت چھوٹا ہے، مرتے ہی پتا چل جائے گا کہ what is the punishment to disobeying Allah, what is the punishment to disobey Allah, we will come to know immediately after our death, when the second alam starts, when the alam of the grave starts, we will come to know same time how much we trouble Allah. Either we traveling on the donkey or either we traveling on the horse. We will come to know. May Allah protect all of us. إِنَّ الَّذِينَ يَفْسِبُونَ الْإِسْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَكْتَرِبُونَ وَلَا تَعْقُلُوا مِمَّا لَمْ يُسْقَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. تم نہ کھاؤ اس جانور کو جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ. فسق کس کو کہتے ہیں؟ ایسے جانور کو کھائیں جس پر اللہ کا نام نہیں لیا. کتنے لوگ حرام کا گوشت خرید لاتے پتا نہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے. فرمایا ایسا گوشت نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ. یہ کھانے والا فسق کا کام کرتا ہے. فسق کے لفظ میں کفر بھی داخل ہے, شرک بھی داخل ہے, بدعت بھی داخل ہے, سارے کبیرہ گناہ بھی داخل ہے. اللہ نے لفظ اس کا استعمال کیا ہے, یہ فسق ہے. تو فسق کا کام کرتا ہے. ہاں اگر بھولے سے کھا لیا پتا نہیں تھا, ورنہ تحقیق کرنی چاہیے یہ حلال ہے یہ حرام. دیکھو دیکھو ہم حلال گوشت کی دکانیں کھولیں, اس میں بڑے ثواب ہے. ہم لوگوں کے ایمان کو بچا رہے ہیں لوگوں کے, کیونکہ اللہ پاک نے لفظ استعمال کیا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ. شیطان تمہارے ان کے دوستوں کے دلوں میں ڈالتا ہے کہ تم ان سے جھگڑا کرو نا, کہ جس طرح جانور مردہ بھی حرام مردہ بھی حلال ہے, اور ذبح کیا ہو بھی حلال ہے, بسم اللہ والا بھی حلال بغیر بسم اللہ والا بھی حلال. جیسے میں نے جامع حضر کا فتویٰ کل بتایا تھا, انہوں نے کہہ دیا اگر جانور ایسا ذبح کر کے آ گیا, کبھی یورپ سے آتا ہے, دیکھو سعودی میں کہاں کہاں سے گوشت آتا ہے, کہا کہ کل بسم اللہ, بسم اللہ کو کھا لو حلال ہو گیا. ایسے حلال ہو جاتا ہے. دیکھو اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں, ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ. نہ کھاؤ اس جانور کو جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. یہ کھاتے وقت نہیں کرا گا, کھاتے وقت بسم اللہ پڑھو حلال ہو جائے گا, بسم اللہ نہ پڑھو حرام, یہ بات نہیں کہہ رہے. یہ فتویٰ غلط ہے جامع گھر کا, یہ بہت پرانا فتویٰ لوگوں میں عام ہو گیا ہے. کاش کہ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے. یہ جانور کے ذبح کرتے وقت بسم اللہ کرنے کا حکم دے رہے ہیں اللہ پاک, نہ کہ کھاتے وقت کل بسم اللہ کا ذکر نہیں ہے. یہاں پر کہہ رہے ہیں یہ شیطان ڈالتے ہیں, کھاؤ نا حلال ہے حلال ہے. حجاج نے یہی تو کہا تھا, علماء کو دعوت دی, حرام کھانا کھلا دیا, مانگو دعا جتنی مانگنا ہے, تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی. ایک حرام لقمہ کھا لے 40 دن تک دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. یورپ میں, کینیڈا میں, امریکہ میں, یہاں یو کے میں دیکھو ایسی دکانیں کھول دی اور اپنی طرف سے لگا دیا حلال ہے حلال ہے یہ حلال ہے. ارے بھائی یہ تمہاری ذمہ داری ہے, تم بیچ رہے ہو, لوگوں کے ایمان خراب کر رہے ہو, لوگوں کے ایمان خراب کر رہے ہو. سب کی ذمہ داری تم پر ہے, اس لیے کہ اللہ کہہ رہے ہیں تم ایسے جانور کو نہ کھانو, یہ لفظ ہے. اور آخر میں تو عجیب بات کہہ رہے, وہیں اتا تم ہوں, اگر تم اس کو کھاؤ گے ان نقم لمشرکون, تم بھی شرک کرنے والوں میں ہو جاؤ گے. اور اللہ کو شرک سے بڑی نفرت ہے, بڑی نفرت ہے. تو ایسی دکانیں کھولنی چاہیے, ہم لوگوں کے ایمان کو بچائیں, یا لوگوں کو ترغیب دیں کہ فلاں دکان میں حلال گوشت ملتا ہے وہاں سے خریدو. تم لوگوں کے ایمان کو بچاتے ہیں, یہ بھی دعوت ہے. واللہ حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے سامنے ایک ہندو آتا تھا اور بعد میں مسلمان بن گیا. ان کے ماں باپ ناراض تھے, لیکن ایک ہی بیٹا تھا, ماں باپ کو بڑی محبت تھی بیٹے سے. حضرت کے سامنے آ کر کہتا, حضرت میری والدہ کہتی ہے کہ تم نے تمہارے والد صاحب کے دھرم کو چھوڑ دیا, بڑی ناراض ہے. تو حضرت نے کیا پوچھا کہ تم گوشت کون سا کھاتے ہو؟ حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کون سا گوشت کھاتے ہو؟ حضرت نے فرمایا گوشت تو میں اپنے لیے نا, وہ الگ رہتا تھا, اپنے لیے میں کہاں سے, چونکہ اسلام لے آیا تھا, اپنے گھر میں گوشت تو علماء کی دکان سے خریدتا ہوں, یعنی حلال دکان سے خریدتا ہوں. فرمایا تمہاری والدہ کو پیار محبت کے ساتھ یہ حلال گوشت میں سے ایک ایک بوٹی کھلا دینا, اس حلال لقمے کا اثر ہوگا کہ وہ مسلمان بن جائے گی. ہاں اللہ نے کہا نا سور کا گوشت نہ کھاؤ, کیوں حرام گوشت نہ کھاؤ مردار, کیوں تمہارے اوپر اس کا اثر ہوگا. تو کیا حلال گوشت کا اثر دوسرے پر نہیں ہوگا؟ جبکہ حرام کا ہم پر ہو سکتا ہے, تو کیا ہمارے حلال گوشت کا اثر دوسرے پر نہیں ہوگا؟ اللہ کو شرک سے بڑی نفرت تھی. فرمایا وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ اگر تم بھی ان کے ساتھ کھاؤ گے حرام گوشت کو اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ تم بھی مشرک ہو جاؤ گے مشرک ہو جاؤ. اللہ ہماری حفاظت کرے, اللہ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے, اللہ ہمیں حلال حرام کی تمیز نصیب فرمائے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, اس پر انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو کریں گے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل علی سیدنا و نبینا مولانا محمد النبی الامی و آلہ و بارک وسلم تسلیما. اے اللہ ہم سب کے گناہ, اللہ ہم پر رحم فرما, اے اللہ کرم فرما, اے اللہ رحم فرما دے, کرم فرما دے, اے اللہ ہم سب کے دلوں کو نرم فرما دے, ہم سب کے دلوں کو نرم فرما دے. تیرے نبی نے ایسی آنکھیں مانگی ہے جو رونے والی ہو, ایسا دل مانگا ہے جو تڑپنے والا ہو. اے اللہ ہمیں تڑپنے والا دل, رونے والی آنکھیں نصیب فرما دے, رونے والی آنکھیں نصیب فرما دے. اے اللہ عاجزی کرنے والا بدن نصیب فرما, تکبر سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ غضب اور غصے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جھوٹ اور غیبت اور شرک اور کفر اور بدعت سے ہماری حفاظت فرما. اللہ شیاطین ہمارے دلوں میں ڈالتے رہتے ہیں کہ بدعت اچھا کام ہے, یہ فلاں قبر پر سے ذبح کر دو اس کا گوشت کھانا حلال ہے, فلاں فلاں جگہ پر نظر و نیاز کر دو یہ حلال ہے. لال شیطان نے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے, مسلمانوں کو گمراہ کر دیا ہے. اے اللہ نام کے مسلمان رہ جاتے ہیں, کام میں اللہ مسلمان نہیں رہتے ہیں. اللہ میں صحیح سچی سمجھ نصیب فرما, اللہ میں عزت نصیب فرما, ذلت سے ہماری حفاظت فرما. ہمارے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو تیرے دربار میں ہمیں پیش کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکیں. یہ تیرا کلام اللہ ہے جس کی محبت میں ہم بیٹھے ہیں. اے اللہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے, اے اللہ تیرے قرآن ہی کے طفیل نے ہماری آل اولاد کی نسلوں کی اور یہ پورے مجمع کی ان کی نسلوں کی اور جہاں جہاں تک انٹرنیٹ کے ذریعے سے میری آواز جاتی ہے, ریسیور کے ذریعے سے میری آواز جاتی ہے, اے اللہ سب کی مغفرت فرما, سب کی مغفرت فرما دے. ہماری اولادوں کو نیک بنا دے, ہماری اولادوں کو نیک بنا دے, ہماری نسلوں کو نیک بنا دے, ہماری اولادوں کی اولادوں کو نیک بنا دے. اے اللہ حلال کھانے والے بنا دے, حلال پینے والے بنا دے, حلال کام کرنے والے بنا دے. حرام کاریوں سے ہماری حفاظت فرما, حرام کھانے اور پہننے سے ہماری حفاظت فرما, حرام پہننے سے ہماری حفاظت فرما, حرام پینے سے ہماری حفاظت فرما, ہماری آل اولاد کی نسلوں کی حرام کاریوں سے حفاظت فرما. اے اللہ اس مسجد کو آباد فرما, آباد فرما, سارے مساجد کو آباد فرما, تیرے نبی کے دین کا بول بالا فرما, امر بالمعروف نہیں عن المنکر کا بول بالا فرما. جہاں جہاں لوگ گمراہ ہو رہے ہیں ہر لائن سے لوگوں کو دعوت دینے کی توفیق عطا فرما, ہر لائن سے جہاں جہاں دین کا کام ہو رہا ہے سارے کاموں کو قبول فرما. اے اللہ مدارس کی حفاظت فرما, علماء کی حفاظت فرما, صلحاء کی حفاظت فرما, اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کی حفاظت فرما, دین کا کام کرنے والوں کی حفاظت فرما, حفاظ کی حفاظت فرما, علماء کی حفاظت فرما. اے اللہ مدرسوں کی مدد کرنے والوں کی حفاظت فرما, اللہ کے راستوں میں دینے والوں کی حفاظت فرما. الہ العالمین, الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما, مرحومین مرحومات کو مغفرت فرما. اللہ جب تک دنیا میں باقی رکھے ایمان پر باقی رکھنا, استقامت علی الدین نصیب کر دینا, اور موت دے تو ہم سب کو اور سارے مسلمانوں کو سب کو ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پر خاتمہ بالخیر نصیب کر دینا, تیری رضا والی موت نصیب کر دینا, تیری رضا والی موت نصیب کر دینا. اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما, ہمارے والدین کی مغفرت فرما, والدین بیمار ہے شفاء کلی عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما. اللہ جن کے والدین دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما, ان کی قبروں میں تیری خصوص رحمت نازل فرما. اللہ ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما, رشتہ داروں کی مغفرت فرما, ہم سے محبت کرنے والوں کی مغفرت فرما, ہمارے محسنین کی مغفرت فرما. اے اللہ سب کے گھروں میں سکون نصیب فرما, سب کو عافیت نصیب فرما. اے اللہ, اے اللہ یہ افطاری کا دن ہے, افطاری کا وقت ہے, افطاری کا وقت ہے, افطاری کے وقت میں اے اللہ تیرے نبی نے فرمایا دعائیں قبول ہوتی ہیں, ہماری توبہ کو قبول فرما لے, ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. اے اللہ قبول فرما لے, قبول فرما لے, قبول فرما لے, تم سے راضی ہو جا, ہم سے راضی ہو جا. اے اللہ ہمیں غیروں کے حوالے نہ فرما, ہم سے راضی ہو جا. اے اللہ جو مانگا تھا فرما, نہ مانگ سکے تو اپنے فضل و کرم سے تا فرما دے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد و آلہ وسلم.